وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کے دن کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
تصفیہ طلب مسائل کے حل سے متعلق امریکہ کے نو منتخب صدر کا بیان خوش آئند ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
نوٹ منسوخی کے بعد تنخواہ ملنے کے پہلے دن بینکوں کے سامنے لوگوں کی بے پناہ بھیڑ امٹ پڑی۔ بینک کیش کی قلت سے دو چار مشتعل افراد کے ذریعے تشدد برپا کرنے کی خبریں۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، ڈیموکریٹ جماعت کی ہلری کلنٹن امریکہ کی آئندہ صدر تو نہیں بن سکیں گی، لیکن نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں ان کے ووٹوں کی سبقت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور روس نے جمعرات کے روز عہد کیا ہے کہ وہ حلب میں شامی فورسز کی اس وقت تک مدد کرتا رہے گا جب تک تمام دہشت گردوں کا شہر سے صفایا نہیں ہو جاتا۔ اور مشرقی ایشیا میں امریکی اتحادیوں نے جمعرات کے روز شمالی کوریا پر نافذ کی جانے والی سخت اقتصادی پابندیوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلام آباد امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس خواہش کا خیر مقدم کرتا ہے کہ وہ نئی دلی کے ساتھ اس کے پرانے مسائل کے حل میں رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس موقف کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی خواہش پر اس کے تصفیہ طلب مسائل کے حل میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ واضح رہے کہ بدھ کو پاکستانی وزیراعظم نواز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی تھی۔ وزیراعظم ہاؤس سے بدھ کی شب جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق امریکہ کے نو منتخب صدر نے ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت کے دوران کہا کہ وہ حل طلب معاملات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ٹرمپ کی ٹیم کی طرف سے ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت کی انتہائی مختصر تفصیل فراہم کی گئی، جس میں وزیراعظم نواز شریف سے ہونے والی بات چیت کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ ٹرمپ نواز شریف کے ساتھ مضبوط تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق پاکستان کے دورے کی دعوت پر امریکہ کے نو منتخب صدر نے کہا کہ وہ شاندار لوگوں کے شاندار ملک اور خوبصورت مقامات کا دورہ کرنا پسند کریں گے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں اس بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ معمول کا رابطہ تھا۔
So this was a normal courtesy call which the Prime Minister made to President-elect Donald Trump. We attach high importance to our relations with the United States. We have a long-term relationship with the United States.
نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان امریکہ سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان طویل المدت تعلقات ہیں، اور ان کے بقول پاکستان امریکہ سے موجودہ روابط کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔
ریفرنس ٹو ہز ولنگنس ٹو ریزالو ایشوز بٹوین آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز بٹوین پاکستان انڈیا از ڈیفینیٹلی وی ویلکم دیٹ۔
وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کے نو منتخب صدر کی طرف سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تصفیہ طلب مسائل کے حل میں کردار ادا کرنے پر آمادگی کو پاکستان خوش آئند قرار دیتا ہے۔
His statement, Donald Trump's statement, he had said this thing earlier also in the context of Kashmir that he would like to play a role which was also welcomed by Pakistan.
نفیس زکریا نے کہا کہ امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم کے دوران بھی کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا جس کا پاکستان کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا تھا۔ اس سے قبل بھی پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اسلام آباد نو منتخب امریکی صدر کی انتظامیہ کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام امور بشمول انسداد دہشت گردی کے معاملے پر مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بات چیت پر نفیسہ ہود بھائی نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار سے بات چیت کی۔ اس بات چیت پر مبنی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف نے جب ٹیلی فون کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اس کے بعد ٹرمپ نے بہت خلوص کے ساتھ کچھ باتیں کی نواز شریف کے ساتھ. ان کو کہا کہ ہی از اے ٹیرفک گائے, بہت زبردست شخص ہے. حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹرمپ اور نواز شریف کی کبھی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی ہے. آپ لوگ نے اس پیغام کو کس طرح دیکھا؟
پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور پرائم منسٹر نواز شریف کے جو رابطہ ہوا ہے اسے ہمیں ایک دوسرے کانٹیکٹ سے دیکھنا ہوگا. دیکھیے, دو جو لیڈر ہوتے ہیں ملکوں کے, ان کے جو آپس میں روابط ہوتے ہیں وہ ملکوں کی تاریخ کے حوالے سے ہوتے ہیں اور وہ اس ذاتی حوالے سے نہیں ہوتے. نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور تیسری مرتبہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. اس حوالے سے ان کو ٹیرفک کہنا یا ان کو ایسا شخص کہنا جس کے حوالے سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ اس میں غلط نہیں ہے. جہاں تک تعلق ان کی وارمتھ کا ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اپنی اہمیت ہے خطے میں, ایک بہت اہم اہمیت کا حامل ہے پاکستان, اور ایک نئے امریکی صدر کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ پاکستان کو کے ساتھ ایک اچھے مراسم رکھے بغیر خطے میں کوئی میننگ فل کردار ادا کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ نے بڑا پرگمیٹک اپروچ لی ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور ان کا جو اعتماد ہے وزیر اعظم نواز شریف پہ اور پاکستان کے عوام پہ اور عوام کے جو اچھی توقعات ہیں, یہ اچھی شروعات ہیں. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے باہمی مراسم خطے میں بھی امن کا حامل ہوں گے اور پاکستان کے اور امریکی عوام کے بھی دونوں کے مفاد میں ہوگا کہ دونوں ملک مل کے کام.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کا جو آزاد میڈیا ہے, آزاد تجزیہ کار ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایک پرسنل بات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر نواز شریف کے ساتھ, اور پاکستان کی سرکار کو اس کو پریس ریلیز کی صورت میں نہیں جاری کرنا چاہیے تھا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈپلومیٹک جیسچر ہے, کیونکہ پچھلے دنوں میں جب الیکشن کیمپین تھی تو پاکستان کے حوالے سے اتنی کوئی حوصلہ افزا گفتگو نہیں کی تھی اس وقت کے جو الیکشن کے جو کینڈیڈیٹ ٹرمپ تھے, اور انہوں نے اس کے حوالے میں ان کا جو ہمارا پاکستان کا جو روایتی حریف ہندوستان ہے اس کے حوالے سے کافی ان کے انکریجنگ ریمارکس ہے. تو ایک اثر تھا جو ایک قائم ہوا تھا, اس کو زائل کرنا ضروری تھا. تو یہ پہلا رابطہ تھا وزیر اعظم نواز شریف کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کو اچھی طرح سے ہینڈل کیا ہے, اور ایک جو عمومی فضا جو قائم ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی ایڈمنسٹریشن پاکستان کے زیادہ حمایت میں نہیں ہوگی, اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
ہمارے ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روہیل ڈار.
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز بھارت کے شہر امرتسر میں ہارٹ آف ایشیا میں کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, لیکن بھارتی عہدیداروں کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات کا طے نہیں ہے. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز رواں ہفتے کے اواخر میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے بھارت کے شہر امرتسر جائیں گے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی قیادت میں پاکستانی وفد اس کانفرنس میں شرکت کرے گا, تاہم اس موقع پر پاکستان کے مشیر خارجہ کی کوئی دو طرفہ ملاقات طے نہیں ہے. نفیس زکریہ نے کہا کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنے والے ملکوں کی افغانستان میں امن و استحکام کے حوالے سے اپنی اپنی ذمہ داری اور کردار ہے, اور ان کے بقول اس تناظر میں یہ عمل یقینی طور پر آگے بڑھ رہا ہے. اگرچہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا تعلق افغانستان میں متحارب فریقین کے درمیان بات چیت سے نہیں ہے, تاہم نفیس زکریہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے. پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز ایک ایسے موقع پر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں جب جنوبی ایشیا کے دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. نفیس زکریہ سے جب پاکستان اور بھارت کے عہدیداروں کے درمیان ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر باہمی ملاقات کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پرامن تعلقات پر یقین رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بات چیت ہی ایک بہتر راستہ ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کوہنہ مشق سیاستدان اور سابق وزیر اطلاعات شیخ رشید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ملکی حالات کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے. قمر عباس جعفری سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں پاناما لیکس سے متعلق کیس صحیح خطوط پر جا رہا ہے, اور عمران خان نے انہیں کیس کے سلسلے میں بہت محنت کی ہے. پیش خدمت ہے اس انٹرویو کی ریکارڈنگ.
شیخ صاحب, یہ فرمائیے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ایک جانب تو چینج آف کمانڈ ہو چکی ہے, دوسری جانب سپریم کورٹ میں پاناما کیس موجود ہے، آپ آنے والے دنوں میں ملک کا سیاسی مستقبل، سیاسی حالات کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے، بڑا اہم کیس ہے اور اس کی سماعت جاری ہے، اور آئندہ سماعت جو ہے وہ 6 دسمبر کو ہے، اور حکومت کا جو ایک امیج ہے اور اس کی جو رائے عامہ ہے وہ عوامی حلقوں میں بہت ہی مخدوش اور اس میں بڑی گراوٹ ہے، اور لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ قطری پیسہ ہے، وہ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں خالصتاً نواز شریف کا یہ پیسہ ہے۔
یہ فیصلہ تو کورٹ کرے گی، لیکن یہ بتائیے مجھے ایک بات کہ جو پی ٹی آئی اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ بار بار یہ کہتے بھی ہیں کہ آپ ذاتی حیثیت میں ان کے دوست بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں، کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی پیش کیا وہاں پر عدالت نے اس کے بارے میں جو کمنٹس دیے تھے کہ یہ تو کاغذ کی کلپنگز ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے پروف کے طور پر، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان اپنے کیس کو پروف کرنے میں ناکام ہو گئے؟
ایسا کتنی نہیں سمجھتا، اور وہ بڑی تگ و دو سے اور بڑی جانفشانی سے اپنے کیس کو پرسو کر رہے ہیں، اور یہ کیس جو ہے ہر روز ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے، اور آج ایک نئی بیج جو ہے گورنمنٹ نے نواز شریف نے داخل کی ہے، میں تو اس کی کاپی نہیں لے سکا، اور عمران خان بڑی ہمت اور بڑی محنت سے اپنے اس کیس کو لے کے جا رہے ہیں، اور میں خود ان پرسن عوامی مسلم لیگ کی طرف سے یہ کیس لڑ رہا ہوں اور خود پیش ہوں عدالت میں، اور 6 تاریخ کو یقین ہے کہ میری بھی باری آ جائے گی۔
لیکن میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ان کے کارکن اس بات کے بارے میں بڑے پر امید ہیں کہ اس کیس میں کچھ جان نہیں ہے۔
نواز شریف صاحب ہمیشہ ہی پر امید ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ وہ پر امید نہیں ہے، اور ان کی پارٹی جو ہے وہی کچھ کرتی ہے جس کا ان کو اشارہ ملتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ ایک بڑی حقیقی شکل اختیار کرے گا، کیونکہ ابھی عدالت میں ہے، جس کے حق میں بھی فیصلہ ہوا ہمارے حق میں ہوا یا نواز شریف کے حق میں ہوا، ہم دل سے اس کو تسلیم کریں۔
آپ نے کہا کہ اشارہ ملتا ہے، کس کی جانب سے اشارہ ملتا ہے؟
نواز شریف صاحب ان سب لوگوں کو اشارہ دیتے ہیں۔
اچھا شیخ صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جبکہ ملک میں فوج کا سربراہ تبدیل ہو چکا ہے، ضرب عزم بھی چل رہی ہے، ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہیں، جو مبصرین ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ اب شاید ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے پہلے سابقہ لہجے بڑے سخت تھے اور اب تبدیل ہوں گے شاید یہ لہجے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لہجے کی تبدیلی ماحول کو بہتر بنا دے گی ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے؟
نہیں، ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ سورن سنگھ اور بھٹو کے دور سے اور برسوں سے اور دھائیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور کبھی اس میں اتار ہوتا ہے اور کبھی اس میں چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن نئے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی نئی مثبت بات کی ہے، اور انڈیا سے بھی اس قسم کے اشارے ملے ہیں، لیکن آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ مودی سرکار کو سمجھنے کے لیے بھی، کیونکہ مودی سرکار نے جو اپنے وطن کے اندر جو ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے اور جس طرح مسلمان دشمن پالیسی اپنائی ہوئی ہے، آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ سرحدوں پر جو خلاف ورزیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، یہ آنے والے مہینوں میں پتہ لگے گا کہ اس کا کیا صورتحال بنتی ہے۔
آپ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد پنجاب میں ایکشن دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، کریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے، آرمی چیف نے جانے والے نے بھی کہا اور آنے والے نے بھی اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ یہ فارمیشن کمانڈرز کا، یہ اداروں کا فیصلہ ہے، اور اداروں کے فیصلے شخصیتوں کے مزاج نہیں ہوتے، اور قمر جاوید باجوہ بھی ایک پروفیشنل سولجر ہیں، اور وہ 10 کور کو بھی ایک نہیں دو مرتبہ نہیں شاید متعدد مرتبہ اس اہم اور حساس کور میں اپنا رول ادا کر چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ رحیل شریف کی پالیسیوں میں قمر جاوید باجوہ کے آنے کی وجہ سے کوئی تبدیلی آ جائے گی۔
سول ملٹری ریلیشنز آپ کیسے دیکھتے ہیں نئے آرمی چیف کے دور میں؟
ابھی تو 72 گھنٹے نہیں ہوئے، ابھی تو دیکھیں نواز شریف صاحب اپنے لیے خود مسئلے پیدا کرنے میں بہت ماہر ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کوئی نیا مسئلہ پیدا کرتے ہیں یا نئے آرمی چیف کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، یہ نواز شریف صاحب کی سوابدید پر ہے۔
شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔
اوپیک کی جانب سے سن 2008 کے بعد سے خام تیل کی پیداوار میں پہلی بار کمی کے معاہدے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور جمعرات کو ایک بار پھر قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ اس بارے میں تفصیلات خالد حمید بیگ کی زبانی۔
عالمی تیل کی قیمتیں جمعرات کے روز پھر بڑھ گئیں، جس سے اس معاہدے کے لیے تحریک بڑھ رہی ہے کہ اوپیک سن 2008 کے بعد سے پہلی مرتبہ تیل کی پیداوار میں کمی کرے۔ بدھ کے روز اس فیصلے سے تیل کی ان قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا اور توانائی کے ذخیروں میں مجموعی طور پر تیزی آئی۔ جمعرات کے روز یہ اضافے معتدل رہے اور قیمتیں تقریباً $50 فی بیرل رہیں۔ اوپیک کے صدر محمد بن صالح السادہ نے بدھ کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ معاہدہ کس طرح نافذ العمل ہوگا۔
reduces approximately 1.2 million barrel a day.
اوپیک کے صدر کہہ رہے ہیں اس معاہدے کا اطلاق یکم جنوری سن 2017 سے ہوگا اور اس کے تحت تیل پیدا کرنے والے ملک اپنی پیداوار میں 1.2 million بیرل روزانہ کے حساب سے کٹوتی کر دیں گے اور اسے 32.5 million بیرل روزانہ کی سطح پر لے آئیں گے۔ بدھ کے روز ویانا میں اجلاس سے پہلے سعودی عرب کے وزیر توانائی نے کہا کہ اوپیک غیر رکن ملکوں سے بھی کہے گا کہ وہ اپنی تیل کی پیداوار میں کٹوتی کریں۔ روس نے جو اوپیک کا ممبر نہیں ہے اپنی تیل کی پیداوار میں 300,000 بیرل روزانہ کی کٹوتی پر اتفاق کیا ہے۔
روس نے کہا ہے کہ وہ شامی فورسز کی اس وقت تک مدد کرتا رہے گا جب تک کہ وہ خود نہیں کہتے۔ اس بارے میں تفصیلات خالد حمید بیگ کی زبانی۔
روس نے جمعرات کے روز عہد کیا کہ وہ حلب میں شامی فورسز کی اس وقت تک مدد کرتا رہے گا جب تک تمام دہشت گردوں کا شہر سے صفایا نہیں ہو جاتا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئے لیوروف کا یہ بیان جمعرات کے روز اپنے ترک ہم منصب مولود جاووش اوغلو سے ملاقات کے بعد سامنے آیا، جس میں دونوں وزراء نے اتفاق کیا کہ شام میں فائر بندی معاہدے کی ضرورت ہے۔ روس اور ترکی لڑائی کے حریف گروپوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ روس شام کے صدر بشار الاسد کا مضبوط اتحادی ہے، جبکہ ترکی ان باغیوں کی حمایت کرتا ہے جو پچھلے 5 سال سے صدر اسد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہیں۔ شامی فوج کی حلب میں کاروائیوں پر، جس میں روسی فضائیہ کے حملے بھی شامل ہیں، عالمی سطح پر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ شہر کے باغیوں کے قبضے والے علاقوں میں شہری غیر محفوظ ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی بہبود سے متعلق امور کے سربراہ نے شام پر اثر و رسوخ رکھنے والے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ مشرقی حلب میں عام شہریوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں تاکہ شام کا یہ شہر بڑے قبرستان میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اسٹیفان اوبرائن نے بدھ کو سلامتی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس کو بتایا کہ ہفتے کے دن سے باغیوں کے زیر کنٹرول مشرقی حلب کے علاقوں سے 25,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ہر گھنٹے اور دن میں یہ تعداد تبدیل ہو رہی ہے۔ اگر لڑائی مزید پھیلتی ہے اور اس میں اور شدت آتی ہے تو ممکنہ طور پر مزید ہزاروں افراد کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اسٹیفان اوبرائن نے کہا کہ اگرچہ دنیا کی زیادہ توجہ مشرقی حلب میں پھنسے 2.5 لاکھ سے زائد افراد پر مرکوز ہے، تاہم انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ شام کے دیگر محصور علاقوں میں 7 لاکھ افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ اسٹیفان نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ شام سے متعلق اپنے دیرینہ اختلافات کو ختم کرتے ہوئے مظالم کو روکیں اور باقی شامیوں کے لیے اسی طرح کے نتائج کو روکیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں اہم ہیں: عام شہریوں کی حفاظت، امدادی کارکنوں کے لیے محفوظ اور بلا رکاوٹ رسائی، اور محاصروں کا خاتمہ۔
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعرات کے روز انتخابی مہم کی طرز کی ایک ریلی کے ساتھ ریاست اوہائیو کے شہر سنسینیٹی کا ایک دورہ کریں گے، جسے وہ شکریہ کا ایک دورہ قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ انڈیانا میں ایئر کنڈیشنر بنانے والی کمپنی کیریئر کے ساتھ لگ بھگ 1,000 ملازمتیں وہاں برقرار رکھنے کا بھی معاہدہ کریں گے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
انڈیانا میں وہ اور منتخب صدر مائک پینس انڈیانا پولیس میں قائم کیریئر پلانٹ کا دورہ کریں گے اور اس وسط مغربی ریاست کی ملازمتیں میکسیکو منتقل کرنے کی بجائے انہیں ریاست ہی میں برقرار رکھنے کے معاہدے کا ایک مزید باضابطہ اعلان کریں گے۔ ٹرمپ کی عبوری ٹیم کے رکن اینتھنی سکارمکی کا کہنا ہے کہ یہ منتخب صدر کی کارگر اقتصادی پالیسیوں کی ایک مثال ہے۔
and you leave them in Indiana, well, that's an increase, or at least not a decrease in your tax base. So the idea here is,
اگر آپ کیریئر کارپوریشن کے لیے 1,000 ملازمتیں برقرار رکھتے ہیں اور انہیں انڈیانا ہی میں رہنے دیتے ہیں تو یہ آپ کے ٹیکس بیس میں ایک اضافہ ہوگا یا کم از کم ایک کمی نہیں ہوگی. تو یہاں خیال یہ ہے کہ ٹیکس پالیسی کو متوسط طبقے کے لیے مزید روزگار پیدا کرنے اور کارکن طبقے کے لیے تنخواہوں میں اضافے کے مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. اور اس لیے ان دونوں چیزوں کے امتزاج سے میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس مسئلے سے مناسب طریقے سے نمٹیں تو آپ اس کے بہت سے فائدے دیکھیں گے جو ہمیں محصولات کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے یا معذرت کے ساتھ کسی خسارے کو غیر جانبدار رکھنے یا ممکنہ طور پر ہمارے خسارے میں کسی کمی کے لیے درکار ہوتے ہیں. یہ الفاظ تھے ٹرمپ کی عبوری ٹیم کے رکن مسٹر اینتھنی کے. کیریئر نے جو صنعتی اور فوجی کمپنی یونائیٹڈ ٹیکنالوجیز کارپوریشن کا ایک یونٹ ہے اس سال کے شروع میں کہا تھا کہ وہ اخراجات میں کمی کے ایک اقدام کے طور پر انڈیانا کے کاروبار کو کسی اور جگہ منتقل کر رہی ہے. کمپنی نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ انڈیانا میں برقرار رکھنے کے اس کے اس فیصلے پر جو عوامل کار فرما تھے ان میں انڈیانا کی جانب سے مالی ترغیبات اور آنے والی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں ایک بہتر اور مزید مسابقتی کاروباری فضا پیدا کرنے کا ایک وعدہ شامل ہے. ایک غیر منافع بخش تنظیم ایشو ون سے وابستہ کے ایک تجزیہ کار میریڈتھ میگی کا کہنا ہے کہ کیریئر کا فیصلہ اچھی خبر ہے لیکن انہوں نے پبلک پالیسی پر پیسے کے اثر کے بارے میں سوال اٹھائے. انہوں نے کہا
I think this is actually what happened with carrier is a perfect demonstration of the if you will awesomeness of the power of the presidency.
میرا خیال ہے کہ جو کچھ کیریئر کمپنی کے ساتھ ہوا وہ دراصل اس چیز کا بھرپور مظہر ہے کہ اگر آپ چاہیں تو, اور یہ صدارت کی طاقت کے دبدبے کا بھرپور عکاس ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے اقدامات منفرد کیوں ہوتے ہیں اور مفادات کے تصادم کے یہ مسائل کیوں اتنے اہم ہوتے ہیں. یہ الفاظ تھے ایشو ون سے وابستہ کے ایک تجزیہ کار میریڈتھ میگی کے. نہ تو کمپنی نے اور نہ ہی ٹرمپ نے تفصیلات فراہم کی ہیں مثلا اس بارے میں کہ کیریئر کو اپنا فیصلہ بدلنے پر آمادہ کرنے کے لیے کون سی دھمکیاں یا مخصوص ترغیبات استعمال کی گئی تھیں, یا اس بارے میں کہ آیا یونائیٹڈ ٹیکنالوجیز انڈیانا پولیس کے کسی دوسرے پلانٹ سے دوسری ملازمتیں میکسیکو منتقل کرے گی. مسٹر ٹرمپ ممکن ہے یونائیٹڈ ٹیکنالوجیز پر کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہوں جس کی ملکیت میں جیٹ طیارے کے انجن سپلائی کرنے والی ایک کمپنی بھی ہے اور جو جزوی طور پر امریکی فوجی کانٹریکٹس پر انحصار کرتی ہے. یہ معاہدہ مسٹر ٹرمپ کے لیے ایک کامیابی ہے جنہوں نے اپنی صدارتی مہم کے دوران بہت سے یہ وعدے کیے تھے کہ وہ امریکہ میں کمپنیوں کی مصنوعات کی فروخت پر سخت محصولات لگا کر ملازمتیں ملک سے باہر منتقل کرنے سے روکیں گے اور ان ملازمتوں کو ملک میں واپس لائیں گے جو پہلے سے کھوئی جا چکی ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
انتخابات میں حیران کن شکست کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی ایوان نمائندگان میں نئی قیادت پر غور کر رہی ہے. تاہم چیلنج کرنے والے ٹم رائن طویل عرصے سے اقلیتی گروپ کی قیادت کرنے والی نینسی پلوسی کو ان کی نشست سے نہ ہٹا سکے. اس بارے میں کیتھرین جپسم کی رپورٹ اسد حسن کی زبانی.
ریسٹ بیلٹ یعنی شمال مشرقی علاقوں سے وسط مغربی ریاستوں تک مشکلات سے دوچار صنعتی علاقوں کے ووٹرز کا کیپیٹل ہل پر ڈیموکریٹس کے لیے پیغام بہت حیران کن مگر واضح تھا. یہ پیغام ہے ملازمتیں. ایسے میں جب ڈیموکریٹس اپنے لیے آگے کے نئے راستے تلاش کر رہی ہیں یہ پیغام ریپبلکن رہنماؤں کے لیے بھی گونج رہا ہے. ڈیموکریٹس کے رہنما ٹم رائن نے ایوان میں اقلیتی گروپ کی قیادت کے لیے نینسی پلوسی کو چیلنج کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے. رائن کہتے ہیں کہ ان کا پیغام اپنی جگہ موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام ملازمتوں سے متعلق ہے, اجرتوں سے متعلق ہے, پینشنز اور مراعات سے متعلق ہے. یہ کم از کم اجرتوں, متوسط طبقے کی آمدن کی بات کر رہا ہے جو 30 برسوں سے اوپر نہیں گئی, اور ہم نے اس پیغام سے صرف نظر کیا ہے. ایوان کے اندر قیادت کے لیے نینسی پلوسی کامیاب رہیں, تاہم ان کا کہنا ہے کہ آئندہ کانگریس کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ملک کا مقدر, ہماری قوم کی عظمت, ہمارے ملک کا کردار حملوں سے دوچار رہا ہے اور ہمیں ان خدشات کو دور کرنا ہے جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہیں. رائن کی کوششیں ڈیموکریٹک قیادت کے اندر ایک غیر سفید فام خاتون کے انتخاب کا سبب بنی.
As a working mother, I understand how difficult it is to balance family life with work.
ایوان کی رکن لنڈا سانچز کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسی ماں کی حیثیت سے جو پیشہ وارانہ فرائض بھی ادا کر رہی ہو, میں جانتی ہوں کہ خاندان اور کام کے درمیان توازن کیسے قائم رکھنا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ورکنگ فیملیز کے لیے کچھ آسانیاں لائیں گے. ڈیموکریٹک ووٹروں کی ایک ریلی میں نومبر کے اوائل میں سینیٹر برنی سینڈر نے کہا تھا کہ نئی سمت
کے
برنی سینڈر کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ان اہم حقیقتوں کو قبول کرنا ہے جن کو درحقیقت ڈونلڈ ٹرمپ نے پہچانا ہے۔ اگرچہ ڈیموکریٹک کاکس میں ایک تہائی ووٹ نینسی پلوسی کے چیلنجر ٹیم رائن کو ملے اور پارٹی اندر کی تقسیم پر قابو پاتی نظر آئی، ملک میں زیادہ پاپولر ووٹ حاصل کرنے کی بات بھی یاد دلائی گئی۔
Millions more people voted for the agenda.
ایوانی نمائندگان میں رکن سٹینی ہوئر کے الفاظ ہیں کہ دسیوں لاکھوں کی تعداد میں زیادہ ووٹروں نے ہمارے ایجنڈے کے حق میں ووٹ دیا ہے، قیادت کا گروپ جس کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایسے میں جب ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر کی قیادت کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، نینسی پلوسی کے سامنے بڑا چیلنج کھڑا ہے ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں مذہب کی اہمیت کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں مذہبی وابستگی رکھنے والوں کی تعداد کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک دلچسپ اور افسوسناک حقیقت یہ بھی ہے کہ مذہبی آزادیوں کو سلب کرنے والوں کی اکثریت لا دین نہیں بلکہ ہم مذہب یا کسی دوسرے مذہب کو ماننے والی تھی۔ آج کا شو کرتے ہیں نام دنیا میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال پر ایک اہم رپورٹ۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں ایسے قوانین موجود ہیں جو عام شہریوں کو ان کے مذہبی عقائد ادا کرنے سے روکتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو روکنے کے لیے موجود قوانین پر اکثر عمل درآمد نہیں ہوتا، جس سے ایسے عناصر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ محمد عاطف کی یہ رپورٹ۔
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 2015 کی عالمی مذہبی آزادی کی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلانے والی تنظیمیں مذہب کے نام پر غیر مسلموں کو نشانہ بناتی ہیں، جبکہ داعش اور بوکو حرام جیسی تنظیمیں ایسے مسلمانوں کو بھی قتل کر رہی ہیں جو ان کے نظریہ اسلام سے اختلاف کرتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ناموس مذہب اور ارتداد کے قوانین بے گناہ شہریوں کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ ڈیوڈ سیپرسٹین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مذہبی آزادی کے لیے امبیسڈر ایٹ لارج ہیں۔
دنیا بھر کے ایک چوتھائی ملکوں میں کسی نہ کسی طرز کے ناموس مذہب قوانین رائج ہیں۔ 10 میں سے ایک میں ارتداد یعنی مذہب بدلنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کیونکہ اکثر ایسے قوانین میں مجرم کو سزائے موت یا سخت سزا دی جاتی ہے، اور ہم دنیا بھر کے ملکوں میں یہ دیکھتے ہیں۔
رپورٹ میں جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ملکوں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہونے والے جرائم میں زبردستی مذہب کی تبدیلی، ان کی عبادت گاہوں پر حملے اور گائے کو ذبح کرنے یا اس کا گوشت کھانے پر عام لوگوں کی طرف سے مسلمانوں اور دلتوں پر ہونے والے حملوں کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر امبیسڈر سیپرسٹین نے کہا،
سو کرسچنز ہو ہیو بین اٹیکڈ فار اگین ان
مسیحیوں پر لوگوں کا مذہب تبدیل کرنے کی وجہ سے حملے کیے گئے، مسلمانوں پر گائے کا گوشت رکھنے کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے اکثر حملے ہوئے۔ اگر یہ سچ بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے کا حق ہے۔ ہم مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے حقوق میں توازن لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی پر بھی ان کے مذہب کی پیروی کی وجہ سے حملہ نہیں ہونا چاہیے۔
بنگلہ دیش میں بھی مذہبی اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں حالیہ چند حملوں میں داعش کے جنگجو ملوث تھے۔
ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بلاگرز پر حملے ہوئے، ہندو مذہبی رہنما اور دیگر کئی مذاہب کے رہنماؤں پر حملے کیے گئے، اور یہ ایک تشویشناک سلسلہ بنتا جا رہا ہے۔
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہر سال آزادی مذہب پر ایک رپورٹ شائع کرتا ہے، جس میں دنیا بھر کے تقریباً تمام ملکوں میں مذہبی آزادی کی راہ میں حائل عناصر کا ذکر کیا جاتا ہے۔
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں بگوشنا،
کچھ کہیے نا،
لکھو سے ہوا ہے، کہو نہ کہو، او کوشے تاکھو۔
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے، 0800 777 8 9۔ ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89۔ پروگرام ہے
اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کے دن کا 1:30 بجا ہے۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر پاکستانی اور اقوام متحدہ کے ایڈز کے گروپ کے عہدیدار زور دے رہے ہیں کہ ایڈز کے بارے میں پیغامات اور آگہی کی فراہمی بدستور ایک چیلنج بنا ہوا ہے اور ہمیں مریض سے نہیں بلکہ مرض سے نفرت کرنی چاہیے۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
1 دسمبر کو ایڈز کے مرض سے متعلق آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس مسئلے پر صرف اسی صورت قابو پایا جا سکتا ہے جب لوگ رضاکارانہ طور پر اس کی تشخیص اور علاج پر آمادہ ہوں۔ عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے سربراہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ایڈز سے متاثرہ انسان سے نہیں بلکہ مرض سے نفرت کی جانی چاہیے۔ عہدیداروں کے مطابق ایڈز کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کے سبب معاشرے میں عموماً اس مرض سے متاثرہ افراد کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اصغر ستی کہتے ہیں کہ 2011 میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایڈز سے متاثر ہیں اور ان کے بقول وہ اس مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود اس لیے سامنے آئے تاکہ دیگر متاثرہ افراد کے لیے ایک مثال بن سکیں کہ ادویات اور احتیاط سے معمول کی زندگی گزارنا ممکن ہے۔
ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ جو ایچ آئی وی سے انفیکٹڈ یا افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ایک ڈگنیفائیڈ لائف جو ہے برابری کی بنیاد پر وداؤٹ اینی اسٹگما اینڈ ڈسکریمنیشن ملے، اور انہیں وداؤٹ اینی اسٹگما اینڈ ڈسکریمنیشن جو ٹریٹمنٹ، کیئر اینڈ سپورٹ فیسلٹیز ہیں ان تک ایکسیس ہونی چاہیے۔
پاکستان نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر بصیر اچکزئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں ایچ آئی وی وائرس سے متاثرہ لگ بھگ 1,00,000 افراد میں سے 80,000 سے زائد افراد ایسے ہیں جو ممکنہ طور پر ایچ آئی وی ایڈز کا شکار ہونے کے باوجود اپنی بیماری سے متعلق لا علم ہیں۔
2015 کے مقابلے میں ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم نے 3,500 نئے مریض رجسٹر کر لیے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں لیکن وہ ہمارے ٹیسٹ کی طرف، ہمارے سینٹرز کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں اپنے مراکز بڑھا دیے ہیں، مطلب مظفرآباد سے لے کر کے تربت گوادر تک۔ تیسری بات یہ ہے کہ 2015 کے مقابلے میں ہم ابھی فکس ڈوز تھراپی پہ آ گئے ہیں۔ پہلے جو مریض چار پانچ گولیاں کھاتے تھے، ابھی صرف ایک گولی کھا کر کے ان میں وہ ساری کمبینیشن موجود ہیں۔
ڈاکٹر بصیر کہتے ہیں کہ مالی وسائل کی کمی سے ایچ آئی وی وائرس اور ایڈز کے بارے میں آگاہی مہم متاثر ہو سکتی ہے۔
جب تک کہ ریسورسز نہیں ہوں گے تو آپ اپنی لوگوں تک اپنا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ بین الاقوامی ادارہ ایک ادارہ ہے گلوبل فنڈ کے نام سے، سوائے اس کے ہمیں کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے سوائے گلوبل فنڈ کے۔ تو ہماری درخواست ہوگی تمام انٹرنیشنل این جی او سے اور یو این ایجنسی سے کہ وہ ہمیں آ کر کے سپورٹ کریں۔
اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایڈز کے پاکستان میں سربراہ ڈاکٹر محمدو ساکو بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وسائل کی کمی ایچ آئی وی وائرس اور ایڈز کے خلاف کوششوں کی راہ میں ایک مشکل ہے۔
There is a lack of financial support in HIV AIDS, basically in Pakistan. But honestly, we know that there is a lot of commitment from bilaterals and global fund and United Nations. The matter is, it's not enough. We got only like $200 million last year, but it's not enough. We have a very big country, a lot of people. To give them away, we need at least $1 or $2 billion and support the National AIDS Control Program of Pakistan.
نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام اور اقوام متحدہ کے متعلقہ ادارے کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایچ آئی وی وائرس اور ایڈز کے بارے میں آگاہی کے لیے علماء دین سے بھی مدد حاصل کی جائے۔
علماء ہی تو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ علماء کے سامنے جتنے عوام بیٹھی ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھی ہوتی۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ مریض کے ساتھ اگر آپ نفرت کریں گے تو اس کے مرض کو مزید بڑھائیں گے، علاج تو بعد کی بات ہے۔ پروگرام کے اندر ہمیں آگاہ ہوئے ہیں، ہم تو ان سے یہی کہیں گے کہ آپ صرف ان لوگوں کو، یا ڈاکٹر حضرات ہیں یا جو ہیں، ان کو ممبر نہ بنائیں۔ اس ایسوسیشن کے اندر آپ علماء اور مذہبی علماء کو بھی اس کا ممبر بنائیں، تاکہ ہمیں آپ کی معلومات ملے، ہم معلومات لے کر آگے بڑھائیں۔
حکام کے مطابق پاکستان میں اس وقت مجموعی طور پر 21 ایسے مخصوص مراکز ہیں جہاں ایچ آئی وی اور ایڈز سے متاثرہ افراد کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ایڈز ایک جان لیوا بیماری ہے جس کا وائرس عمومی طور پر غیر فطری جنسی روابط، غیر محفوظ انتقال خون اور استعمال شدہ سرنج کے دوبارہ استعمال سے انسانی جسم میں منتقل ہوتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ماہرین صحت احتیاط کو اہم قرار دیتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی کنٹرول والے کشمیر کے سرحدی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکوں اور زوردار آوازوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ مظفر آباد سے روشن مغل۔
پاکستانی کشمیر میں کنٹرول لائن کے قریب واقع چکوٹھی قصبہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے جمعرات کی صبح ہونے والے ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھے۔ علاقہ مکین زلزلے کا جھٹکا تصور کرتے ہوئے خوف و ہراس کے عالم میں کلمے کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل گئے۔ کنٹرول لائن کے قریبی گاؤں میرا بکوٹ کے راشی محمد رفیع میر نے وی او اے کو بتایا کہ دھماکے سے گھر کے در و دیوار اس طرح کانپے کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔
سر صبح ہم 7:30 بجے تقریباً چائے، کوئی بندہ چائے پی رہے تھے، میں خود چائے پی رہا تھا، تو اتنا شدید دھماکہ ہوا کہ پورا مکان نیچے سے اوپر لرز گیا، اور پتہ یہ چلا کہ ہم تو کہہ رہے تھے کسی نے یہاں بھی بم گرا دیا، انڈیا والوں نے گرا دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تمام لوگ ہمارے گاؤں کے سامنے باہر نکلا ہے، بچے بوڑھے سب، اور اس خوف و ہراس پیدا ہو گیا، اور بعد میں ہمیں کنفرم ہوا کہ یہ دھماکہ نہیں، یہ بم کا بلاسٹ نہیں ہوا بلکہ یہ زلزلہ ہوا، وہ بلاسٹ ہوا ہے کہیں سے، یہ پتہ نہیں لگ سکا تقریباً، ہم تو کہتے تھے کہ بالکل ساتھ ہوا ہے۔
زلزلہ پیما مرکز اسلام آباد کے ایک مشاہد محمد سلمان نے وی او اے کو بتایا کہ چکوٹھی کے علاقے میں کسی بھی شدت کا زلزلہ ریکارڈ نہیں کیا گیا، تاہم انہوں نے کہا کہ چکوٹھی سیکٹر سے طویل فاصلے پر واقع پاکستانی کشمیر کے نکیال کے علاقے میں صبح 7:30 بجے 2.2 شدت کا ایک معمولی زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم مقامی افراد سے ملنے والی بعض اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ جنگ بندی لائن سے متصل بھارتی کشمیر کے علاقے میں ہوا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان 2 ستمبر کے وسط سے گزشتہ ماہ کے آخر تک فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، جس میں دونوں طرف درجنوں عام شہری اور فوجی مارے گئے ہیں۔ تاہم چکوٹھی سیکٹر میں متحارب افواج کے درمیان تاحال فائرنگ یا گولہ باری کا تبادلہ نہیں ہوا، لیکن کنٹرول لائن کی عمومی صورتحال کی وجہ سے چکوٹھی کے علاقے میں بھی خوف و ہراس پایا جاتا ہے، چونکہ یہ علاقہ بھی 2003 تک شدید گولہ باری کی زد میں آتا رہا ہے، اور 2005 میں آنے والے 7.6 شدت کے زلزلے میں بھی شدید متاثر ہوا تھا۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایم کیو ایم پاکستان کے کئی رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں۔ اس بارے میں کراچی سے سعود ظفر کی رپورٹ۔
آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس کے دوران سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ میئر کراچی وسیم اختر کے خلاف 27 اور رعوف صدیقی 24 مقدمات میں ملوث ہیں۔ وسیم اختر، رعوف صدیقی اور خواجہ اظہار الحسن نے اپنے اپنے مقدمات میں ضمانت لے رکھی ہے، جبکہ اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری کے کیس میں فاروق ستار، نسرین جلیل، حیدر عباس رضوی سمیت 20 ملزمان شامل ہیں۔ عدالت نے کیس میں نامزد ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار، نسرین جلیل، حیدر عباس رضوی سمیت تمام 20 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے اگلی سماعت 26 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ادھر ایم کیو ایم پاکستان نے آج سے 100 روزہ کلین کراچی کے نام سے صفائی مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ شہر کراچی کے ضلع شرقی کی 5 UCs میں آج سے صفائی مہم کا آغاز ہوا ہے اور ہم نے کراچی بنانے کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 100 دن کا پہلا مرحلہ صفائی کا ہے اور صفائی کی یہ مہم سیاست سے الگ ہے۔ 100 روز بعد کراچی کی 40 UCs میں کام کریں گے۔ کراچی کے رہائشی 70% ٹیکس دیتے ہیں اور ہم کم تر وسائل ہونے کے باوجود صفائی مہم جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ محدود اختیارات میں لامحدود عزائم کے ساتھ کراچی کے عوام کو بنیادی حقوق دلانے کے لیے یہ مہم جاری رکھی جائے گی۔ دوسری جانب کراچی کے سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں حساس ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ کی 29 وارداتوں میں ملوث ملزم افضل گوریلا کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم کو پہلے سے گرفتار ساتھی کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ہے جس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حساس اداروں نے 4 دسمبر کو سندھ کلچر ڈے کے موقع پر دہشت گردی کے خدشات سے متعلق الرٹ جاری کرتے ہوئے محکمہ داخلہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گرد کلچر ڈے کے موقع پر ریلیوں، پبلک مقامات یا موسیقی کی تقاریب کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ حساس اداروں نے 4 دسمبر کو اس حوالے سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے کی بھی ہدایات دی ہیں۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
3 ہفتے قبل بھارتی وزیراعظم نے 501,000 کے نوٹوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن آج بھی جبکہ وہاں تنخواہ کا دن ہے، بینکوں پر لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ دہلی سے سہیل انجم۔
وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے 501,000 کے کرنسی نوٹ منسوخ کیے جانے کے تقریباً 3 ہفتے بعد جب پہلی تاریخ آئی یعنی تنخواہ کا دن آیا تو بینکوں اور اے ٹی ایم مشینوں کے سامنے لوگوں کی زبردست بھیڑ امٹ پڑی۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تنخواہ کے لیے اضافی انتظامات کیے ہیں اور آئندہ کچھ دنوں تک اے ٹی ایم اور بینکوں کو زیادہ کیش سپلائی کیا جائے گا، لیکن اسی کے ساتھ مزید افراتفری کا اندیشہ بھی قوی ہو گیا ہے۔ اس کا اشارہ بدھ اور جمعرات کے روز اس وقت ملا جب ملک کے مختلف علاقوں سے تشدد کی خبریں موصول ہوئیں۔ اتر پردیش کے میرٹھ میں الہ آباد بینک کی شاخ پر اس وقت لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا جب انہیں بتایا گیا کہ کیش ختم ہو گیا۔ بینک منیجر ہریندر سنگھ کے مطابق مشتعل ہجوم بینک کے اندر گھس آیا اور کچھ لوگوں نے کاؤنٹر کے شیشے توڑ دیے۔ بجنور، ہاپوڑ، مراد آباد، امروہہ، باغپت، بلند شہر اور سہارنپور میں حکومت کے اس قدم کے خلاف لوگوں نے مشتعل مظاہرے کیے۔ اتر پردیش، بہار اور تمل ناڈو میں بعض مقامات پر صارفین کے ذریعے بینک ملازمین کو اندر بند کرنے اور پتھراؤ کرنے کی بھی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ بعض علاقوں سے سڑکیں جام کرنے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ آل انڈیا بینک امپلائیز ایسوسی ایشن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ صورتحال ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر بینک کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ ہمارے پاس کیش کی زبردست قلت ہے اور اندیشہ ہے کہ اس ماہ کی 10 تاریخ تک یہ صورتحال برقرار رہے گی۔ ایک گارمنٹ فیکٹری میں مینیجر مکیش شرما نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہفتے میں لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، اس لیے کم از کم ایک ہفتے تک صورتحال کے ابتر رہنے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انتظام نہیں کر پا رہی ہے۔
سب سے پہلی بات تو سرکار کے پاس نوٹ ہی نہیں ہے، اور جتنا بھی پرابلم ہے اے ٹی ایم میں کہیں نوٹ ہی نہیں ہے، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو اتنی جلدی کوئی ان کے پاس پیسہ تھوڑی آ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو آرام ملے گا۔ کسی بھی صورت میں جتنے بھی ہیں سارے لوگ، امپلائیز بھی پریشان ہیں اور جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ جبکہ سرکار کو چاہیے تھا کہ پہلے نوٹوں کی کا بندوبست کرتے، اس کے بعد میں اس کو لاگو کرتے، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اب نہ 500 کا نوٹ ان کے پاس ہے، اب 2000 بھی اگر مل جاتا ہے تو وہ لیے لیے گھومتے پھرتے ہیں، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ میں نے یہ دیکھے ہیں کہ 2000 روپے کا لے کر نوٹ بھی کھانے تک کو پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ بہت سے لوگ توڑا ہی نہیں رہے کہ بھیا 2000 روپے ٹوٹے ہی نہیں۔ اور ایک صاحب تو میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے کھانا کھایا، کھانے کے لیے ان سے انہوں نے پیسے دیے، ان کے پیسے نہیں ہیں، بعد میں دے جانا، اگر آپ چاہو تو کھانا کھا لو، بلکہ 2 دن سے بےچارے بھوکے تھے۔ تو سرکار کو اس چیز کو سوچنا چاہیے۔
ادھر ریزرو بینک آف انڈیا کا کہنا ہے کہ اس کے پاس کیش کی کمی نہیں ہے، لوگ پریشان نہ ہوں۔ اطلاعات کے مطابق آر بی آئی کے پریسوں میں ابھی تک 2000 کے نوٹ چھاپے جا رہے تھے، اب 500 کے نوٹوں کی چھپائی کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے کیش نکالنے کی حد مقرر کرنے کی وجہ سے بھی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ تشدد کے اندیشے کے پیش نظر نئی دہلی میں بعض بینکوں کے سامنے لوگوں کو متنبہ کرنے والے بورڈ لگا دیے گئے ہیں کہ اگر انہوں نے بینک ملازمین کے ساتھ غلط سلوک کیا یا مار پیٹ کی تو ان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعات کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد تجزیہ کاروں نے ان 20 منصوبوں کی جانچ پڑتال شروع کر دی جن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ سے باہر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں مفادات کے اختلاف کے حوالے سے سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وہ اس ماہ کے اختتام تک اپنے کاروبار سے علیحدگی کا اعلان کریں گے۔ ان کے ادارے نے وائس آف امریکہ کو اس حوالے سے ایک بیان بھی بھجوایا ہے۔ نو منتخب صدر کے کاروباری لین دین اور ان کاروباری اداروں پر ایک نظر۔
اکثر امریکی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا صدر پہلے کبھی منتخب نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میری املاک کیا ہیں۔ صدارتی امیدواروں کو اپنی مال جائیداد کے گوشوارے ظاہر کرنے پڑتے ہیں، لیکن قانون میں ذرا سے سکم کی وجہ سے نو منتخب صدر کو یہ چھوٹ ملی ہے کہ وہ سن 2018 تک یہ گوشوارے ظاہر نہ کریں۔ ٹیکس گوشوارے سامنے نہ آنے کی وجہ سے ساری معلومات عمومی نوعیت کی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے سابق فیڈرل الیکشن کمیشن کانسل کین گراس کا کہنا تھا، ہمیں پوری طرح سے علم نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا کیا ہے۔ ٹرمپ کے کاروباری مفادات ڈومینیکن ریپبلک سے لے کر بھارت اور انڈونیشیا اور دیگر کئی جگہوں پر ہیں۔ یہ سب ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ بیوپاری کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاہم نو منتخب صدر کے لیے بہرحال یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ اس بارے میں کین گراس کا کہنا ہے، عمارات تعمیر کرتے ہوئے انہیں شاید کسی پرمٹ یا اجازت نامے کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ ایک بہتر اور زیادہ بڑی عمارت کھڑی کر سکیں۔ تو اب جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہے حکومت سے الجھاؤ کی۔ ٹرمپ آرگنائزیشن کی جانب سے بھجوائے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تنازعات سے مبرہ رہنے کا عزم کیا ہے۔ اپنی ایک ٹویٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کے بچے 15 دسمبر کو ان کی کاروبار سے علیحدگی کے بارے میں اعلان کریں گے۔ اس بارے میں امریکن یونیورسٹی کے جیمز تھوربر کا کہنا تھا کہ یہ سب کافی نہیں ہے۔ اگر میں اخلاقیات کا بادشاہ ہوتا تو میں دنیا بھر میں ٹرمپ کی جائیداد اور اداروں کو چلانے کے لیے ایک بالکل علیحدہ سی ای او اور نیا بورڈ تشکیل دیتا جس میں ٹرمپ خاندان کے لوگ شامل نہ ہوتے۔ ٹرمپ کے مالی گوشوارے ظاہر کرتے ہیں کہ آذربائیجان میں باکو نامی ہوٹل سے انہیں 2.8 ملین ڈالر کی آمدنی ہوئی۔ اس ہوٹل کا باقاعدہ افتتاح ابھی ہونا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا نے اس ہوٹل کی تعمیر کی نگرانی کرتے ہوئے اپنی تصاویر جاری کی ہیں، لیکن اس ہوٹل کے مالک آذربائیجان کے وزیر ٹرانسپورٹ کے داماد ہیں۔ اس ملک کے بارے میں فریڈم ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہاں سیاسی آزادیاں اور کرپشن عروج پر ہے۔ ٹرمپ آرگنائزیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ صرف چین میں 30 کے قریب ہوٹل تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ یہاں مینہٹن میں ان کی سب سے بڑی جائیداد کے کچھ حصے کی تعمیر کے لیے سرکاری تحویل میں چلنے والے بینک آف چائنا نے فنڈ دیے تھے۔ وڈرو ولسن سینٹر میں کیسنجر انسٹیٹیوٹ آن چائنا کے سربراہ رابرٹ ڈیلی کا اس بارے میں کہنا تھا، قرائے عرض پر یہ واحد ملک ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ امریکہ کے مقابل آ سکتا ہے۔ چند تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ چین کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو اس وقت وہ بطور کاروباری شخصیت یہ کام کریں گے یا صدر ٹرمپ کے طور پر۔ اس بارے میں پروجیکٹ آن گورنمنٹ اوور سائٹ کے سکاٹ ایمی کا کہنا ہے،
We have to ensure that any deals that are made, trade agreements,
ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جب بھی کوئی سمجھوتا طے پاتا ہے، وہ تجارتی معاہدہ ہو یا خارجہ پالیسیاں یا کوئی مشن، جو بھی ہم عالمی سطح پر کرتے ہیں تو وہ ملامت سے بالا تر ہو۔ تاہم چین پر تنقید کے باوجود ٹرمپ کا کہنا ہے، میں کیسے چین کو ناپسند کر سکتا ہوں، وہاں سے مجھے بہت سے پیسے ملتے ہیں۔ امریکی آئین میں درج ہے کہ کوئی بھی عہدیدار کسی بھی غیر ملکی حکومت سے کوئی رقم وصول نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں ریاست میری لینڈ سے سینیٹر بین کارڈن کا کہنا ہے، آپ کبھی بھی لوگوں کو قائل نہیں کر پائیں گے کہ آپ کے کاروبار کو خصوصی مراعات نہیں دی گئی۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ اتنی بڑی کاروباری شخصیت وائٹ ہاؤس کو اپنا گھر کہے گی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت سے چیلنجوں کے باوجود نو منتخب صدر ٹرمپ اپنے کاروباری پس منظر کی وجہ سے ملک کے لیے ایک بہتر شخصیت ثابت ہو سکتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے عہدیدار خبردار کر رہے ہیں کہ شام کے اندر مشرقی حلب میں موجود عام شہری انتہائی مایوسی کا شکار ہیں۔ وہ اس محصور شہر سے زخمیوں کی باحفاظت انخلا کے لیے انسانی بنیادوں پر اپیل کر رہے ہیں، جبکہ ان کا مطالبہ ہے کہ خوراک اور ادویات کو بھی شہر کے اندر آنے دیا جائے، جس کی نصف ملین افراد کو اشد ضرورت ہے۔ اس بارے میں لیزا شیلائن کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفے کی اقوام متحدہ کی اپیلوں کو بار بار نظر انداز کیا گیا ہے، اور اب جبکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، حلب کے اندر پھنسے ہوئے شہریوں کی حالت روز بروز ابتر ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، اور متعدد زخمی جو علاج سے محروم ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشرقی حلب میں ہسپتال اب فعال نہیں رہے کیونکہ شام اور روس کی فوجوں نے یہاں مسلسل بمباری کی ہے۔ اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی مشیر جان ایگلینڈ نے بتایا ہے کہ شہر میں کم از کم 400 ایسے افراد ہیں جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔
Operations are now happening in basements without anesthesia. Imagine having your child...
وہ بتا رہے ہیں کہ بنا انستھیزیا کے تہ خانوں کے اندر آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ کے بچے کو حفظان صحت کے معیار سے عاری ایک تہ خانے میں لایا جائے اور بنا نشہ دیے اس کا آپریشن کیا جائے۔ اس وقت مشرقی حلب میں ایسی ہی صورتحال ہے۔ روس نے مشرقی حلب سے زخمیوں کی منتقلی اور امدادی قافلوں کی آمد کے لیے 4 راستے کھولنے کی تجویز دی ہے۔ انگلینڈ کے بقول اقوام متحدہ روس، شام کی حکومت اور حزب مخالف کے گروپوں کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال کر رہا ہے تاکہ جائزہ لیا جائے کہ تمام فریق محفوظ راستہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق شام کی حکومت کے کنٹرول والے مشرقی حلب میں 400,000 افراد اندرونی طور پر اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں، اور وہ 30,000 افراد بھی جو مشرقی علاقوں سے نقل مکانی کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ مسٹر ایگلینڈ کے بقول اقوام متحدہ مغربی علاقوں میں اپنے آپریشن کو بڑھا رہا ہے، اور مشرقی حلب کے علاقوں میں بھی متاثرہ لوگوں کو مدد دینے کے قابل ہو سکتا ہے۔
In West Aleppo, which would be half an hour and one hour away with trucks, we have food for 100,000.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مغربی حلب میں ہمارے ٹرک ان مشرقی علاقوں سے ایک آدھ گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہیں۔ ہمارے پاس 15,000 لوگوں کے لیے خوراک موجود ہے جو ہم مشرقی حلب لا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس تمام طرح کی ادویات، طبی آلات وغیرہ بھی موجود ہیں جن کی مشرقی حلب میں ضرورت ہے۔ یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں اور ہمارے لوگ بھی وہاں موجود ہیں۔ انگلینڈ کے بقول اس وقت کوئی چیز اگر نہیں ہے تو وہ ہے حلب میں داخلے کی اجازت، اور اس مسئلے پر روس اور شام کی حکومت سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب میں شامی فوج کی چڑھائی جاری ہے، اور کئی برسوں میں پہلی مرتبہ اس ملک کے سب سے بڑے شہر کے کئی علاقوں پر حکومت قبضہ کر رہی ہے۔ اس سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ سب 6 سال سے جاری شامی بغاوت کے اختتام کا آغاز ہے؟ اس بارے میں لوئس ریمیرس کی رپورٹ۔
جیسے جیسے روس کی حمایت سے شام کی افواج مشرقی حلب پر بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں انسانی المیہ زور پکڑتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی کہ کیا شام میں جاری بغاوت کا خاتمہ نزدیک ہے۔ چند مبصرین ایسا ہی سوچ رہے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کنگز کالج لندن کے سمیر پوری کا کہنا ہے، مشرقی حلب کا پورے طور سے گرنا یقیناً بغاوت کے اختتام کے آغاز کا اشارہ ہے۔ حلب آخری بڑی پناہ گاہ ہے، اور باغی لیڈروں کا با اصرار یہ کہنا ہے کہ صوبے ادلیب اور شام کے دیگر علاقوں پر قبضے سے جنگ ختم نہیں ہوگی۔ چند لوگ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں۔ چیٹم ہاؤس کے حید کہتے ہیں، میرے نزدیک جو کچھ شام میں ہو رہا ہے وہ وہاں موجود ایک بڑی جنگ کی ایک چھوٹی لڑائی ہے، اس لیے وہ سب ہونا ابھی دور کی بات ہے۔ تاہم زیادہ تر سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے باغی گروپوں کے قبضے سے حلب کا جانا ایک بڑی علامت ہے جو جنگ میں بہت اہم ہے۔ اس بارے میں کنگز کالج لندن کے سمیر پوری کا کہنا ہے، تاہم حلب کے جانے سے بغاوت ایک دن میں ختم نہیں ہو جائے گی، لیکن یہ ایک بڑا علامتی جھٹکا ہوگا۔ یقیناً یہ شام کا سب سے بڑا شہر ہے۔ سن 2012 سے باغیوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس لیے یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ امن بات چیت کے تناظر میں بغاوت کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ حلب پر قبضے کے بغیر کیسے اپنے آپ کو ایک معتبر سیاسی قوت کے طور پر پیش کرے گی۔ صدر بشار الاسد اور باغیوں کے درمیان مذاکرات کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے، اور اب فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس بارے میں حید کہتے ہیں،
It will be pointless because the regime when he was in a
یہ بے معنی ہوگا، کیونکہ چند سال پہلے جب حکومت کی پوزیشن کچھ کمزور تھی تو وہ تب بھی شام کے تنازع کے حل کے لیے کسی بامعنی بات چیت کے لیے سنجیدہ نہیں تھی۔ تو تصور کریں کہ اب جب حکومت کی پوزیشن مضبوط ہوگی اور صدر سوچ رہے ہوں گے کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں تو ان کا موقف کیا ہو سکتا ہے، یہ تنازع اب کیا رخ اختیار کرے گا۔ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا باغیوں کی حامی علاقائی قوتیں اپنی حمایت میں تیزی لائیں گی، اور کیا مختلف باغی دھڑے اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کر سکیں گے۔ روس صدر اسد کی حمایت میں لڑائی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا، اور امریکہ کی نو منتخب قیادت شام کے تنازع کے حل کے لیے روس کے ساتھ کام کرنے کی آمادگی کا اظہار کر چکی ہے، اس لیے باغیوں کے پاس حمایت کی بظاہر کوئی زیادہ ضمانت موجود نہیں ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی وزارت خارجہ کے نائب وزیر ریچرڈ اسٹینگل نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ داعش کی جانب سے نئے دہشت گردوں کو بھرتی کرنے کی کوششوں کو نہ صرف زمین پر ناکام بنایا گیا ہے بلکہ اس کو شکست دینے کے لیے مسلمانوں کی آواز کو بھی محتاط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے
The battle against ISIL is being won. They have lost more than 50% of their territory in Iraq, more than 20% in Syria. The flow of foreign fighters coming into Iraq and Syria is down by 70, 80, even 90%.
ISIL کے خلاف جنگ میں فتح کا آغاز ہو چکا ہے۔ عراق میں 50% زمین ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور شام میں بھی وہ 20% علاقے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ عراق اور شام میں آنے والے جنگجوؤں کی تعداد 70-90% گھٹ چکی ہے۔ انڈر سیکرٹری اسٹینگل نے کہا کہ داعش کی اہم ترین پروپیگنڈا حکمت عملی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ مغرب اسلام کا مخالف ہے، اور یہ ہر اچھے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ مغرب سے جنگ کرے۔ امریکہ کے لیے اس کو رد کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ وہ قابل اعتبار آوازوں کو توانائی بخشے، ان مسلمان عالموں کے خیالات کو عام کرے جو داعش کے ایسے اقدامات کو غیر اسلامی قرار دیتے ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر جگہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا جائے یا معصوم بچوں، عورتوں اور شہریوں کو ہلاک کیا جائے۔ ہمیں اس تنظیم سے برگشتہ ہونے والوں کو آگے لانا ہوگا، ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی باتوں کو عام کرنا ہوگا جو نام نہاد خلافت کے چنگل سے نکل آئے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کے مقاصد کو فاش کرنا مقصود ہے بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ وہ نہیں ہیں جو اسلام کی اصل روح پر عمل پیرا ہیں، بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قاتل ہیں۔ محکمہ خارجہ کا گلوبل انگیجمنٹ سینٹر انٹرنیٹ پر شائع ہونے والے مواد کی چھان بین کرتا ہے اور اس مواد کو انٹرنیٹ پر نمایاں کرتا ہے جس کا اظہار قابل اعتماد افراد کرتے ہیں۔ یہ مرکز پوری دنیا کے ملکوں کے ساتھ شراکت داری کرتا ہے تاکہ ایسے لوگوں کے خیالات کو انٹرنیٹ کے ذریعے عام کیا جائے جو داعش کے خلاف لکھتے ہیں۔ اس وقت 28 ممالک داعش مخالف کمیونیکیشن ورکنگ گروپ میں شامل ہو چکے ہیں، اور ان سب کا مقصد مشترک ہے۔ نائب وزیر خارجہ اسٹینگل کا کہنا ہے کہ دنیا کے یہ ممالک محض ہمارے شراکت دار نہیں ہیں۔
Not only are we working with the other countries in the coalition, working with the Silicon Valley tech companies. They don't want to have their ecosphere polluted by this kind of awful...
اس اتحاد میں ہم نہ صرف دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں بلکہ سلیکان ویلی میں ٹیک کمپنیوں کا تعاون بھی ہمیں حاصل ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتی کہ ان کا خطہ حیات اس قسم کی واہیات مواد کی وجہ سے آلودہ ہو، چنانچہ وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ انہی ٹیک کمپنیوں کے تعاون سے داعش کی انٹرنیٹ پر پیغام رسانی 50-60% تک کم ہو چکی ہے۔ نائب وزیر خارجہ اسٹینگل کا کہنا ہے کہ یہ صرف محکمہ خارجہ کا کام نہیں ہے کہ وہ داعش کے پروپیگنڈے کا توڑ کرے، بلکہ یہ ساری دنیا کی ذمہ داری ہے۔ یہ مرکزی دھارے میں شامل مسلمانوں کا کام ہے، یہ دنیا میں بسنے والے نصف عرب سے زیادہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ داعش کے مذموم عزائم کو مسترد کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ اس لڑائی کے اصل فریق ہیں۔
اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی سپہر کے 2 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گل رخ اور ساؤنڈ انجینئر ڈین کرافٹن۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔